الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ ساعات اور یہ لمحات اور یہ وقت ہمارے لیے انتہائی باعث برکت ہے کہ ہم اللہ کے دین کی واقفیت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کے مشاغل سے اور اپنی ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جاننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور بالخصوص جن مخلصین نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کو بہترین بدل و اجر عطا فرمائے. اور آپ احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں وقت کی مناسبت سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور مہینے کی مناسبت سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. رجب شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں بے شمار اسلامی ایونٹس اور اسلاف امت اور اکابر امت کے ایام موجود ہیں. دین کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ براہ راست قرآن شریف اور حدیث مبارکہ سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں خطا ہونا بہت زیادہ ممکن ہے. لیکن ایک طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ حضرات اور وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے دین کو سمجھا، دین کو بیان کیا اور دین پر عمل کیا، اور وہ اسلام کے ان عظیم ہستیوں میں شمار ہوئے کہ جن کے بارے میں ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ تو خود ہمیں اللہ رب العالمین وہ دعا سکھاتا ہے اور ہم اسے نماز میں پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ تیرے ان مبارک بندوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو لہذا دین کو سمجھنے کا بہت آسان طریقہ اس حوالے سے ہو جاتا ہے، اور دین کی مکمل معلومات لینے کا طریقہ ایک عام سطح کا شخص جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے میرے دوستو وہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہم کسی معتبر شخصیت کی تاریخ کو پڑھ لیتے ہیں، کسی عظیم ہستی کی احوال، ان کے دینی معاملات کو پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارے لیے پورا دین کا خوبصورت اسٹرکچر سامنے آ جاتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، والدین کے حقوق میں ادائیگی کیسی ہے، تجارت کیسے کرنی چاہیے، لوگوں سے معاملات کیسے کرنے چاہیے. ظاہر سی بات ہے وہ شخصیات آئیڈیل ہوتی ہیں. جس طرح ہدایت دو قسموں پر ہے، ایک کتاب کی صورت میں اور ایک افراد کی صورت میں. کتاب کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب افراد کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے. یعنی کتاب تو ٹیکسٹ ہے، ایک مضمون ہے، ایک متن ہے، لیکن اس سے مراد اور مقصود کیا ہے؟ تو ان شخصیات کو جب ہم ان سے ملا دیتے ہیں جو اس کی صحیح تشریح و تفسیر کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان شخصیات کو جب ہم اس کتاب کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہدایت کو سمجھنا، دین کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے حضرات صحابہ کرام، جیسے حضرات اہل بیت اعظم، جیسے حضرات اولیاء کاملین، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی زندگی پوری کے پوری قرآن کی تفسیر ہے، جن کی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتو، مظہر اور نچوڑ اور نتیجہ ہے۔ یعنی اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کو پڑھیں، سیدنا فاروق اعظم کو پڑھیں، سیدنا عثمان غنی کو پڑھیں، سیدنا علی کو پڑھیں یا اہل بیت کو پڑھیں، تو ہم بحیثیت مسلمان ایک طالب علم ہونے کے یہ بات بالکل مضبوطی سے کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ شریعت کے خلاف نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو اللہ رب العالمین نے یہ درجہ و مقام اس لیے عطا فرمایا کہ یہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات تھی اس پر مکمل طور پر انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اس کا مکمل اطلاق، اس کی مکمل امپلیمنٹ ان کی شخصیت مبارکہ پر ہوئی۔ اور یہ وہی شخصیات ہیں جس پر میں ایک آیت کریمہ مزید پڑھوں گا اور پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کتنا واضح حکم ہے قرآن کا کہ ایمان والو، ایمان لے آئے، اچھے عمل تم نے کر لیے، اب جو تم نے ایمان لایا ہے تو وہ کس اعتبار کا ہے، اور جو تم نے عمل کیا ہے کیا اس میں کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہے، تو اس کو جانچنے کا ایک مقیاس اور ایک پیمانہ کیا ہے، وہ کونوا مع الصادقین، جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو جب ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہیں اپنی کمی کا مکمل اعتراف ہو جائے، کیونکہ ان کا ایمان مکمل ہے اور ان کا عمل مکمل ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بڑے واضح طور پر ایک جگہ اور ذکر کیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، ہر شخص کو ہم قیامت کے دن اس کے مقتدا، اس کے امام کے نام سے اٹھائیں گے، جس کو وہ فالو کرتا تھا، جس کے پیچھے وہ چلتا تھا۔ تو ایک طرف تو ہم نماز میں خود دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ائمہ، ان بزرگوں، ان اکابر کے پیچھے چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ یقیناً قرآن نے خود اس کی تشریح کی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ فرمائے وہ نبیوں کی جماعت، ان کے عمل کو تم نے پڑھنا ہے، اور جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں تم نے شامل کرنا ہے۔ صدیقین ہیں، صالحین ہیں اور شہداء ہیں، یعنی صحابہ کرام، انبیاء کرام، اہل بیت عظام، اور وہ تمام امت کے اجل اولیاء جن کو امت نیک اور پارسا یقین کرتی ہے، ان کے راستے کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اب اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہم دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے یہ اس بات کو اتنا سمجھا کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں، اسکول کالج وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، تو استاد کو آپ اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں، کتاب آپ کے پاس بھی ہے، کتاب آپ مارکیٹ سے لے کر خرید کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو خطا ہو جائے۔ لیکن ایک استاذ جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کتاب کو سمجھاتا ہے، تو آپ اپنے مکمل اعتماد کا امام اسے بنا لیتے ہیں اور آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ جو سمجھا رہا ہے کتاب یہی کہنا چاہ رہی ہے، یہ جو بتا رہا ہے تو کتاب میں یہی مضمون ہے۔ بس شریعت بھی اس کو یہی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن پر تم اعتماد کرو، یہ اعتماد کرو کہ یہ جو ہمیں ٹھیک سکھائیں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں اور اسی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ تو رجب کے مہینے کے اندر کئی شخصیات ہیں، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ سفر معراج ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بڑے معجزے کا اظہار ہے۔ میں مختصر وقت میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً اسلام کی جان اور اساس جو ہے، امت کی بقا اور امت کی سلامتی، وہ ہے کہ جتنا وہ اپنے مرکز کے قریب ہو جائے، اور امت کا مرکز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ یقیناً ہمیں اللہ کا کس طرح پتا چلا؟ نبی پاک نے بتایا۔ ہمیں قرآن کا کس طرح پتا چلا؟ نبی پاک نے بتایا۔ ہم اللہ سے کس طرح مل سکتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ایمان والو اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کو تو تم دیکھ نہیں سکتے اور براہ راست تم خدا کو پا نہیں سکتے، تو فرمائیے ہمارے نائب اور خلیفہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان سے محبت کرو تو ان سے محبت ہم سے محبت ہے، تم ان کے کہنے کو مانو گے تو یہی ہے کہ تم ہمارے کہنے کو مان رہے ہو، اس لیے کہ یہ جو بھی کہیں گے ہماری جانب سے کہیں گے، انہیں جو عظمت و شان ملی ہے وہ ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا نتیجہ ہے کہ امت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجتمع کرے، تو یقیناً ایک قائد کی شخصیت پر انہیں متحد ہونا پڑے گا۔ ایک شخصیت کو ان کو مرکز بنانا پڑے گا, اور وہ شخصیت جو ہے وہ یقیناً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی عظمت کا اظہار ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے, اور اس کے پیچھے کئی راز اور کئی معاملات ہیں. اور یقیناً امت کو بار بار اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ اگر وہ عبادات بجا لائیں, نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, دین پر عمل کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رسول سے ٹوٹ کر محبت بھی کریں. صرف نماز رہے, صرف روزہ رہے, صرف حج رہے اور نبی سے محبت کا تعلق نہ رہے تو یہ نماز بیکار ہے. اور نبی سے محبت ہو, نبی سے تعلق ہو تو اس بات کا تقاضا ہے کہ پھر عبادت بھی کی جائے اور جو ان کی اتباع اس کو کامل کیا جائے. جس کی ایک آسان سی مثال ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر دو قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ تھے, جبکہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے تھے. 28ویں پارے کے اندر پوری ایک سورت ہے, سورت المنافقون, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں. یا اگر آپ سورہ بقرہ کو شروع کریں گے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو آپ دیکھیں گے کہ صرف تقریباً 5 آیتوں کے اندر مومنین کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, مومن کون ہے؟ فرما الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتا ہے, بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. اور بن دیکھی چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کی ذات, نبی کے کہنے پر اس پر ایمان لاتا ہے. بن دیکھی اللہ کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے, وہ دوزخ ہے, قیامت قائم ہوگی, اس پر ایمان لاتا ہے. پھر مومن کی شان کیا ہے؟ عقیدہ رکھتا ہے ایمان بالغیب کا, وہاں پر عقل سے وہ کام نہیں لیتا, نبی کی تلقین پر کام لیتا ہے, اور اس کی عقل کو وہ عقیدے کے سامنے نہیں لاتا, کیونکہ عقل فساد پیدا کرتی ہے, عقل انتشار پیدا کرتی ہے. اور اسلام میں سر تسلیم خم کرنے کا نام, جو نبی پاک کی زبان سے نکل گیا, جو قرآن نے کہہ دیا, تو اب مومن وہ ہے جو عقل کو دخل نہ دے بلکہ ایمان بالغیب رکھتے ہوئے جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کرے. کیونکہ شاید ابھی اس کا علم اس قدر پروان نہیں چڑھا کہ جو اللہ اس کے رسول بتانا چاہتے ہیں اب اس کی عقل میں نہیں آ رہا. اگر وہ عقل کو معیار بنائے تو, صرف اگر عقل کو معیار بنائے گا تو گمراہ وہ ہو سکتا ہے, بھٹک سکتا ہے. ابھی اس کی عقل, اس کی طبیعت اتنی میچیور نہیں ہوئی ہے, وہ اتنا متین و مدبر نہیں ہوا ہے. دیکھیے جس طرح کہ آج سائنس بے شمار چیزوں کو پروف کر رہی ہے اور اس کو تسلیم کر رہی ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. لیکن ایک وقت تھا کہ سائنس جب اس پورے پروگرس اور پورے پروسیس سے گزر رہی تھی تو اس وقت کئی چیزوں کا وہ انکار کرتی تھی, لیکن آج آپ دیکھیے کئی چیزیں جو اسلام بیان کرتا تھا, نبی پاک نے بیان کی ہے, اس کو وہ آگے آ کر پروف کر رہی ہے, اس کو تسلیم کر رہی ہے. تو یہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ایمان بالغیب لائے جب اس کے پاس یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور رسول نے یہ فرمایا ہے, تو پھر وہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کو معیار جان کر انہی کا فرمان ایمان ہے تو بغیر چون چرا, بغیر کسی بحث و مباحثے کے اس بات کو قبول کر لے. پھر فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اس میں ایک بحث ہے لیکن ترجمے پر میں اکتفا کرتا ہوں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے اسے رزق دیا ہے, بصورت زکات کے اس میں سے ادا کرتا ہے, بصورت صدقات کے اس میں سے ادا کرتا ہے, نفلی صدقات کے ادا کرتا ہے. پھر آگے ایک نشانی بیان کی گئی کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ, اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی, مومن ان تمام چیزوں کو مانتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور مومن وہ ہے جس کا ایک عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں خامخواہ نہیں پیدا ہوا بلکہ میں نے ایک بارگاہ میں مرنے کے بعد جانا ہے, اور وہ حساب و کتاب کی جگہ ہے, وہ باز پرس کی جگہ ہے, وہاں پر مکمل طور پر ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے. قرآن کہتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پائی ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 5 آیتیں مومنوں کا ذکر ہے, اس کے بعد صرف 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے بعد تقریباً 13 سے زیادہ آیتیں منافقین کے بارے میں اتری ہیں. تو یہ 3 طبقے عالم میں سامنے آتے ہیں, ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے 3 گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں, مومنین کا,
کفار کا اور منافقین کا. مومن وہ ہے جو اللہ اس سے رسول کی بات کو براہ راست تسلیم کر لیتا ہے. کافر وہ ہے کہ جو اس حقیقت کو واضح طور پر اس کو منع کر دیتا ہے. اور منافق جو ہے کہ وہ بین بین رہتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو کافر جو ہے وہ مومن کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو اس طرف کھڑا ہوا ہے, اس کی پوزیشن تو واضح ہے کہ وہ الگ ہے. لیکن منافق جو ہے وہ بڑے خطرناک سطح پر ہوتا ہے کہ وہ ہماری صف میں ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہمارا بھی ہوتا ہے لباس اور کردار کے حوالے سے, لیکن ہمارا نہیں بھی ہوتا ہے وہ دل کے معاملات کے حوالے سے. جس طرح کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے, حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والی دو جماعتیں تھیں, ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے, عبداللہ بن ابی ہے, یا دیگر اور لوگ ہیں, اس قسم کے لوگ بھی تھے, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, اس قسم کے بھی لوگ تھے. اب دونوں طبقے اور دونوں جماعتیں رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہیں اور دونوں کلمہ پڑھ رہی ہیں, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اے نبی محترم آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. یہ بہت بنیاد ہے, اور اس بحث کو اگر سمجھیں گے تو دین کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں اپنا ویو واضح ہو جاتا ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, اے نبی محترم کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو پھر جب اللہ خود ان کے قول کی حکایت کرے اور کہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں تو پھر ان سے بڑا مومن کون ہوگا؟ لیکن اللہ آگے فرماتا وما ہم بھی مومنین, ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. پہلے خود فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں, یعنی وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, لیکن پھر خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان کی پوزیشن کو نہیں جان سکے, ایمان کے اصل مقصد کو نہیں جان سکے. وہ یہ سمجھے کہ ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام ہے, ایمان صرف روزہ رکھنے کا نام ہے, ایمان صرف حج کرنے کا نام ہے, ایمان صرف داڑھی رکھنا, ٹوپی پہننا, لباس پہننا, اس کا نام ہے. جبکہ صحابہ کرام علی مردوان ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ محبوب ان سے کہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, مرادی مانا کہ ان سے کہو کہ جو ایمان تم لا رہے ہو یہ طریقہ ایمان کا نہیں ہے, ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر نے لایا ہے, جیسے عمر نے لایا ہے, جیسے عثمان غنی نے لایا ہے, جیسے علی نے لایا ہے. ان شخصیات کو لا کر سامنے کھڑا کیا گیا اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم بھی کلمہ پڑھ رہے ہو اور کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو کلمہ تو ایک ہی لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دونوں جگہوں سے پڑھا جا رہا ہے, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا, اس کے تقاضے کو سمجھنا ہے کہ وہ کلمہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, وہ کس چیز کو چاہتا ہے. تو فرمایا پھر اس کے تقاضے کو اس طرح ادا کرو جیسے ابوبکر نے ادا کیا, جیسے عمر نے ادا کیا, جیسے عثمان غنی نے ادا کیا, جیسے علی نے ادا کیا. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا تقاضا ادا نہیں کیا اور انہوں نے کیا تقاضا ادا کیا جس کی بنا پر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی نمازیں پڑھی, انہوں نے بھی نمازیں پڑھی, انہوں نے عمل پر فخر کیا اس لیے ان کا ایمان مقبول نہیں ہوا, انہوں نے عمل پر فخر نہیں کیا بلکہ ہر چیز میں نسبت مصطفیٰ کو مقدم رکھا, حضور کی ذات کو ہمیشہ آگے رکھا. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ بائی پاس کر کے نکل جانا یا کراس کر کے نکل جانا یا ان پر مقدم ہو جانا, یہ کبھی نہیں سوچا. اس کی مثال میں صحیح بخاری شریف صاحب کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ایمان کا مزاج کیا تھا اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرتبہ اور کیا مقام دیا. اور یہ مرتبہ انہوں نے نہیں دیا بلکہ قرآن مجید نے خود دیا ہے, قرآن کریم نے خود دیا ہے. سورۃ الفتح اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے نبی کا ایک بڑا خوبصورت تعارف آتا ہے, نبی کا ایک بڑا خوبصورت. آپ کہیں گے کہ آپ اس طرف کیوں آئے ہیں, تو میں اس کو یوں سمجھاؤں گا کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ دعویٰ ہے, اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے. تو دعوے کی مقبولیت اس وقت ہے کہ جب دلیل کو بندہ سمجھے, دلیل کی مضبوطی کو جانے. اس لیے اسلام نے مدنی صورتوں میں سب سے زیادہ نبی کی پوزیشن کو واضح کیا ہے, کیونکہ یہودی بھی کسی نہ کسی حوالے سے رب کے ماننے والے ہیں, نصرانی بھی کسی نہ کسی حوالے سے رب کے ماننے والے ہیں, لیکن بات آتی تھی جناب رسول اللہ کی شخصیت پر. اور اللہ نے بتا دیا کہ جب تک اس نبی کا احترام نہیں کرو گے, اور جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے تم اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے رہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اپنا ایک قاعدہ ہے. اس کو میرے دوستوں اگر ہم تھوڑا اور پیچھے لے جائیں تو بات تھوڑی اور کھل کے سامنے آتی ہے. آپ نے یقیناً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں یہ بات ضرور سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا تو ابلیس اس وقت سجدہ کرنے والوں میں سے تھا, ابلیس اس وقت اللہ کے فرمان برداروں میں سے تھا, ابلیس اس وقت اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں سے تھا. تو رب نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب یہ دیکھا جائے, رب جانتا تو سب ہے لیکن اس کو واضح کرنے کے لیے, کہ اب دیکھا جائے کہ واقعی میں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے اور صرف سب کے ساتھ مل کر شور کرنے والا کون ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا معیار حضرت آدم کی صورت میں بنایا اور پھر فرمایا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سارے کے سارے میرے کہنے پر آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے جو تھے وہ حضرت آدم کے سامنے جھک گئے, سجدے میں گر گئے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, مگر ابلیس نے انکار کیا. اور ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ تو انکار کیوں کر رہا ہے تو اس نے یہ کہا کہ مولا انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ میں ان کے آگے سجدہ کروں اور ان میں ایسا کیا کمال ہے. تو رب کریم نے فرمایا یہ میرا حکم ہے کہ تم اسے سجدہ کرو. تو اب وہ حضرت آدم کے معاملات میں عقل میں الجھ گیا اور اپنی فکر اور حسد میں الجھ گیا. اسے چاہیے تھا کہ وہ آنکھ بند کر کے رب کا حکم مان لیتا, ٹھیک ہے. اب وہ حضرت آدم کی ظاہری پوزیشن کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اگر ان کا قد اتنے فٹ کا ہے تو میرا قد بھی تو اتنے فٹ کا ہے, اگر یہ جناب مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, آگ مٹی سے ہوتی ہے. یعنی ایک بات کو تسلیم نہ کرنے کے لیے اس نے بغض میں ہزار بہانے کر دیے. لیکن جب حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کر لیا تو انہوں نے کہا مولا دراصل میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ جن سے محبت کریں گے میں اس سے بھی پیار کروں گا, آپ جسے چاہیں گے میں اس کا بھی احترام کروں گا. ابلیس نے یہ کہا کہ نہیں مولا میں تجھے ہی مانتا تھا تجھے ہی مانوں گا. اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے مانتے تھے میں نے ان کا امتحان لیا اور امتحان لیا اپنے محبوبوں کو پیدا کر کے کہ اب جو میرے محبوبوں کو مانے گا دراصل وہ میرا ماننے والا ہوگا. تو اب اس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ معیار ہوتی ہے, وہ آئینہ ہوتی ہے رب کی محبت کا. جس نے رب سے جڑنا ہے, جس نے رب سے پیار کرنا ہے تو وہ راستہ جاتا ہی نبی کی درگاہ سے ہے, نبی کی بارگاہ سے. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جملے فرماتے ہیں. اس لیے کہ جب تک ہم احترام نبوت کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم منصب نبوت کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم نبی کے مقام کو نہیں سمجھیں گے تو معراج شریف ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ اس کو بیان کرنے کا کوئی مقصد ہمارے ذہنوں کے اندر ہوگا. ہم اسے محض ایک واقعہ, ایک ایسی سرسری تبصرہ سمجھ کر ہم گزر جائیں گے. جبکہ قرآن کریم فرقان حمید نے نبی کا احترام بہت بلندی سے بیان کیا. سورہ فتح میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کو شاہد بنا کر بھیجا ہے, مبشر بنا کر بھیجا ہے, نذیر بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اب سنیے آپ, ہم نے لوگوں تمہارے پاس اس نبی کو بھیجا ہے تمہارے اعمال پر گواہ بنا کر کہ قیامت کے دن ہمارے حضور تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے. وہ مبشرا و نذیرا, ہماری جانب سے جو انعامات ہیں اس کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا, اور جو نافرمان لوگ ہیں جو ہماری فرمان برداری نہیں کرتے ان سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اچھا نبی کو یہ منصب دے کر تو اللہ نے بھیج دیا. اب ہماری سوسائٹی میں یہ سوال ہوتا ہے اکثر کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے, جس کو ہماری کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ بعثت کا کیا مقصد ہے, نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے. تو قرآن کی یہ آیت یہاں پر واضح کرتی ہے کہ نبی کو اگر ہم نے شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا تو اس لیے بھیجا, لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اس لیے بھیجا کہ تم اس نبی کے قریب آ کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایک بات, اچھا ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد تو پھر نماز روزہ زکات ہے, لیکن اللہ نماز کو آخر میں بیان کرتا ہے, روزے کو آخر میں بیان کرتا ہے. اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کو ہم نے اگر تمہارے درمیان بھیجا ہے تو تم سے, اے انسانوں تم سے ہمیں تین چیزیں چاہیے. پہلی چیز ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تم اس نبی پر اور اس نبی کے رب پر ایمان لے آؤ. ایک, اور دوسری بات کیا, نماز روزہ زکات. فرمایا وہ تعزروہ و توقیروہ, جسے ہم نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے خوب اس کا ادب اور اس کی تعظیم کرو. پھر آگے فرمایا وہ تو سب بھی ہوں بکرتا ہوں وسیلا, اور پھر صبح شام کی جو عبادتیں ہیں اس پر عمل کرو. تو اس آیت میں آپ نبوت کا منصب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی کے احترام کو نماز سے پہلے رکھا ہے, نبی کے ادب کو نماز پر فوقیت دی ہے, نبی کے ادب کو ہر ذکر پر فوقیت دی. یہ سورہ فتح ہے. اسی طرح میرے دوستو اگر آپ مکی سورت سورۃ الاعراف میں اگر آ جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک اور خوبصورت انداز ہے. اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نو خصوصیات بیان کی ہیں, اور ان نو خصوصیات کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو دہرایا ہے, اور قرآن نے اسی مضمون کو ذکر کیا ہے. بس رہنے دیجیے, چھوڑ دیجیے. قرآن نے اسی مضمون کو دوبارہ ذکر کیا. یعنی ابھی ہم نے جو سورہ فتح کا مضمون سمجھا کہ نبی کو, ایک سوال ہمارے دل میں ہو سکتا ہے, یہ نوجوان کر سکتے ہیں کہ ہم سے رب کیا چاہتا ہے, دین ہم سے کیا چاہتا ہے. تو ان تمام تفصیلات کو تین چیزوں میں اللہ نے جمع کیا. فرمایا ایمان چاہتا ہے, پھر نبی کا ادب چاہتا ہے, پھر نماز روزہ زکوٰۃ اور عبادت چاہتا ہے. تو اس میں صرف آپ کو جو بتانا ہے وہ احترام نبوت میں وہ کیا ہے کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے پہلی چیز جو نماز سے پہلے, وہ نبی کا ادب ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, وہ نبی کی تعظیم ہے. ایک بات, اسی طرح اگر یہی مضمون اور یہی کانسیپٹ اور یہی نظریہ اب سورۃ الاعراف میں ذکر ہو رہا ہے کہ فلذین آمنوا بہ, جو ایمان لانے کے طریقے ہیں اس طریقے پر جو ایمان لے آئے تو اب کیا کریں, عمل بجا لائیں. فرما رکھو, وعزروہ ونصروہ, ایمان لے آئے اب اس نبی کی عزت و توقیر کرو اور اس کی مدد کرو. پھر آگے فرمایا واتبعوا نور الذی انزل معہ, اس کے بعد اس قرآن کی طرف جاؤ کہ جو اس نبی کے اوپر ہم نے اتارا. تو اب یہ دونوں آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں, وہاں تیسرے نمبر پر اللہ نے سورہ فتح میں نماز روزہ زکات کو رکھا, یہاں تیسرے نمبر پر قرآن کو رکھا, لیکن دونوں جگہ پر ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کا ادب تھا, نبی کی تعظیم ہی تھی. صحابہ میرے دوستو اس مزاج کو سمجھ گئے, اس لیے انہوں نے ہر عبادت کے اوپر نبی کی تعظیم کو سب سے بڑا دخل دیا. مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی آپ نماز دیکھیں کہ نماز میں کس قدر احترام ہے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابی رسول ہے, یقین خلیفہ اول ہے, ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مجمع میں جھگڑا ہو گیا تو صلح کرانے تشریف لے گئے. یہ بخاری کتاب الصلح کی حدیث ہے, اور یہ ہمارے ذہنوں کو بہت کشادہ کرتی ہے, اور نبی کا منصب جو ہے وہ کیا ہے, اور نبی کا احترام کس طرح کرنا چاہیے, نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت خوبصورت حدیث ہے, اور یہ قرآن کی آیت کے ساتھ. اور میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے دوستو, وہ احترام رسالت, محبت رسالت اور حضور کی تعظیم کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ نماز ایسی ہے جس طرح کہ ایک عمارت جس پر رنگ نہ کیا ہو, اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت مقبول ہو جاتی ہے جس نماز کے اوپر ادب رسالت کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا, محبت رسالت کا رنگ چڑھا ہوتا. آج ہمارے ذہنوں سے وہ احترام اوجھل ہوتا جا رہا ہے, اس لیے نماز نے جو ہم پر اثر چھوڑنا ہے وہ نہیں ہے. اسلام سے ہماری والہانہ وہ عقیدت نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام کے سب سے بڑے قائد جناب رسول اللہ کے لیے ہمارے دل میں وہ گداز نہیں ہے, وہ احترام نہیں ہے, وہ جذبے نہیں ہے کہ جو جذبہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے سینوں کے اندر تھا. اور خاص طور پر وہ جماعت جو نماز پڑھنے کے باوجود رب کی دربار سے دھتکار دی گئی, اس کو ہم نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. ان کے پاس نمازیں تو تھی لیکن ادب رسالت نہیں تھا, ان کے پاس محبت رسالت نہیں تھی. لیکن صحابہ کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مقبول ہوئی کہ ان کے پاس نمازیں تھی اور نماز کے ساتھ احترام رسالت کا جذبہ بھی تھا, عزت رسالت کا جذبہ بھی تھا. تو میرے نوجوانوں دوستو, ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے عمل کو اختیار کرنا ہے. کبھی بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اگر گفتگو کریں تو بہت شائستہ جملے, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے لحاظ کے ساتھ, اور اپنے دل کو ان کی سیرت اور ان کے فضائل, ان کی عظمت جو قرآن و سنت کے اندر ہے, اس کو ہم پڑھیں تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت کا ایک سمندر موجزن ہو جائے. جتنے ہمارے دل میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی, اتنا ہی ہمارے اندر اسلام داخل ہوگا, اور یہی طریقہ رب کو راضی کرنے کا ہے. اب آئیے, یہ ایک آدھ روایت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. لیکن میں نوجوان دوستوں سے چاہوں گا کہ خاص طور پر اس بات پر آپ ذرا توجہ کریں جو میں حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں میں نہیں سمجھا سکا آپ کو, تو اس میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر میں اس میں کچھ آپ کے سوال پر میں جو جہاں تک ہوا کچھ عرض بھی کر دوں گا, لیکن اگر جہاں تک اگر میں سمجھا نہیں پایا اور اگر آپ کوئی کنفیوژن ذہن کے اندر ہے تو یقینا آپ اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. موضوع ہمارا یہ ہے, بات ہماری یہ ہے, مدعا ہمارا یہ ہے, کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے نبی محترم کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا. آج تک امت ایک جملہ کہتی تھی, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, سارے اکابر کی جوان پر یہی جملہ ہوتا تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے, وہ کہتے تھے یہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کسی کا احترام ہے تو وہ آپ کا ہے, بس یہی قصہ مختصر ہے. نبی کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی, کن کن گوشوں کو ہم بیان کریں, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا اگر ملے گا تو مصطفیٰ کے صدقے ملے گا. اس لیے دیکھیں کلمے میں بھی ان کا نام ہے, اذان میں بھی ان کا نام, نماز میں بھی ان پر درود ہے. نماز میں کسی سے بات کرنا منع ہے, لیکن اتحیات میں باقاعدہ ہم انہیں خطاب کرتے ہیں, السلام علیکم ایوہ النبی, آپ پر سلام ہوئے نبی محترم. نماز میں کسی کو بات کرنا جائز نہیں, لیکن باقاعدہ ان کا نام لے کر ان پر سلام کیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی کتنی بڑی دلیل اور کتنی بڑی پہچان ذات مصطفیٰ کو بنایا. اب ذرا اس حدیث پاک سے آپ دیکھیں گے, ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ہم سے مکمل ہے, ہمارے بڑے ہیں, ان کا ایمان ہم سے زیادہ ہے, وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. جو اس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے ان کے احوال کو ہم نے سمجھنا پڑے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے اندر تشریف لے گئے جن میں جھگڑا ہو گیا تھا, لڑائی ہو گئی تھی, تو حضور اس میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. جب حضور گئے تو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الصلح کے اندر, قرآن کے بعد حدیث شریف ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں, تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت بلال حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے میں تاخیر ہو گئی ہے, شاید معاملہ لمبا ہو گیا ہے, صلح کرانے میں تاخیر ہو گئی ہے, تو آپ میں اذان دے دیتا ہوں اور آپ مصلی پہ آ کے نماز پڑھائیں, اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت بلال نے اذان دے دی, حضرت ابوبکر مصلی پر آئے اور نماز پڑھانا آپ نے شروع کر دی. نماز شروع ہی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے. اب آپ سوچیں ذرا, میں اگر کسی مسجد کا امام ہوں, اگر میں نماز کے وقت نہ پہنچ سکا اور آپ پہنچ گئے, آپ سب پہنچ گئے, آپ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے, تو مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ نماز شروع ہو گئی اور میں مسجد کے خطیب اور امام ہوں, میں آگے بڑھ کر جاؤں. نہیں, یہ طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ مجھے آخری صف میں جہاں جگہ ملے گی وہاں کھڑے ہو کر میں نماز ادا کروں گا, مجھے اختیار نہیں ہے, لیکن یہ میری اوقات ہے. اللہ کے نبی کا رتبہ بہت بڑا ہے. اب حدیث پاک دیکھیے, جب سرکار مسجد شریف میں داخل ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صفوں کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے, ظاہر سی بات ہے ان کی نماز ہماری طرح تو نہیں تھی کہ ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہوں, وہ تو اللہ کی یاد میں منہمک ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت ابوبکر کو اطلاع دینے کے لیے, بتانے کے لیے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں اور آپ کو بتائیں, تو انہوں نے ایک عمل کیا کہ اپنا یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کی جو ظاہری پشت ہے, اپنے دائیں ہاتھ سے اس پر تالی بجائی یوں کر کے, تاکہ یہ آواز گونجے اور حضرت ابوبکر تک پہنچے اور حضرت ابوبکر اس طرف توجہ کرے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آواز بلند ہونے لگی تو حضرت ابوبکر نے جب ترچھی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں, حضور تشریف لے آئے, تو وہ مصلی چھوڑنے لگے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ مصلی وہ نہ چھوڑے, اور اپنی انگشت مبارک اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا نبی پاک نے کہ آپ مصلی پر رہیں, مصلی نہ چھوڑیں. لیکن حضرت ابوبکر مصلی پر نہ رہے, انہوں نے مصلی چھوڑا اور نبی پاک آگے بڑھے اور مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھا دی. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جن لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے, طالب علم تھے, حضور سے سیکھ رہے تھے. اب یہ نیا ایک واقعہ سامنے آ گیا تھا, تو نبی پاک نے فرمایا جب تمہیں اپنے امام کو کوئی بات بتانی ہونا تو تم تالیاں نہ بجاؤ, بلکہ تم سبحان اللہ کے جملے کو, تمہارے امام کچھ بات کو بھول رہا ہو یا اسے بات کوئی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ غلطی کر رہا ہے یا تم اس کو مطلع کرنا چاہتے ہو, تو تم پھر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کے جملے کہو. ہاں, تالی بجانا خواتین کے لیے ہے. مثال کے طور پر عورت کی آواز بھی پردہ ہے, اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ اس کو اطلاع کیسے دے گی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, تو اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیاں بجائیں گی تاکہ آواز ہتھیلیوں کی پیدا ہو اور گزرنے والے کو اس کا علم ہو جائے. لیکن مرد کے لیے تالی بجانا جائز نہیں نماز میں, بلکہ سبحان اللہ کہے گا. اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ اے ابوبکر جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم مصلے پر رہو تو تم نے مصلہ کیوں چھوڑا, تم مصلے پر رہو تم نے مصلہ کیوں چھوڑا؟ اب دیکھیں نماز ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت ہو رہی ہے, نبی پاک تشریف لے آئے, اس سے خوبصورت کیا روایت ہو سکتی ہے منصب نبوت کو واضح کرنے کے لیے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ابوبکر جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مصلے پر رہو تم نے مصلہ کیوں چھوڑا, تو حضرت ابوبکر نے یہ جملے ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ما کان لابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اس ابو قحافہ, ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا, ابوبکر کہتے ہیں اس ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات اور مجال ہے کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ آپ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے؟ تو اب آپ دیکھیں نماز تو اللہ کی ہے, عبادت تو خدا کی ہے, اور عین نماز کے اندر نبی کا یہ احترام ہے, عین نماز میں نبی کا یہ احترام ہے. تو صحابہ نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی کہ جب نبی کی ذات موجود ہو تو پھر اصل نماز ہے یہ کہ بندہ نبی کا احترام کرے اور اس عبادت کو پشت پر رکھے, پیچھے رکھے, جسے ہم نماز کہتے ہیں. تو اس سے آپ بڑے خوبصورت انداز میں اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس انداز کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ اور مقام عطا فرمایا. اسی صحیح بخاری شریف کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے, ایک آدمی ایک صحابی رسول کے پاس آیا, ان کا شاگرد تھا, جو صحابی نے نبی سے سیکھا تھا وہی بات اپنے شاگردوں کو بتائی, تو وہ نماز کا ایک مسئلہ پوچھنے لگے, صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ آپ دیکھیے پانچ وقت نماز کے اندر پانچوں نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے لیکن تین نمازوں میں جہری تلاوت ہوتی ہے, یعنی آواز سے تلاوت, فجر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں امام صاحب زور سے تلاوت کرتے ہیں, سب سنتے ہیں, لیکن جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ دھیمی آواز میں ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں. تو اب وہ صحابی کے شاگرد جو ہے, وہ صحابی رسول جو نبی پاک کی خدمت میں رہتے تھے, ان سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ بنتا تھا کہ ہاں کرتے تھے, بات ختم ہو جاتی, لیکن صحابی اس کا جواب کس انداز میں دے رہے ہیں, ذرا اس کو سنیے آپ. صحابی رسول کہتے ہیں, بخاری شریف حدیث ہے, کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو باقاعدہ ہم یہ دیکھتے کہ حضور کی داڑھی مبارک ہلا کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تلاوت کرتے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ جب نماز پڑھے تو نماز پڑھتے وقت قیام کی حالت میں اس کی نظریں سجدے کی طرف ہوتی ہیں, تو جب بندہ سجدے کی طرف ہو نظریں اس کی, تو امام کا چہرہ وہ کیسے دیکھے گا؟ امام کا چہرہ تو نظر نہیں آئے گا. بہت زیادہ نظریں اگر احاطہ بنائے گی تو امام کی پشت تک بندہ دیکھ سکتا ہے لیکن چہرہ کیسے نظر آئے گا؟ لیکن یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, صحابہ کی ادائیں آپ دیکھیں کہ وہ عبادت تو خدا کی کر رہے ہیں اور راضی خدا کرنے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جو قرآن نے اس کو کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے, لیکن کیسے پتا چلتا؟ کہتے ہم نے دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی, یعنی صحابی کو دیکھیے وہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر موجود تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن ہیں. جنگ بدر جب لڑی گئی تھی, تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب بھی مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے ابا جان جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اپنے نبی کا مخالف سمجھ کے میں تیری گردن مار دیتا. تو یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ اولاد بھی اگر ہیں تو اس کو بھی وہ اللہ کے نبی پر قربان کر رہے ہیں, جان بھی ہے تو اسے بھی وہ اللہ کے نبی پر قربان کر رہے ہیں, اور ہر چیز کے اوپر وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی ذات کو فوقیت دے رہے ہیں. نبی پاک کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس, وہ کانوں سے کم سنتے تھے. تو آپ جانتے ہیں جو سخل سماعت ہوگا, جو کم سنے گا وہ زور سے بولے گا, کیونکہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. کم سننے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید سارے لوگ جو ہے وہ میری طرح کم سن رہے ہیں تو وہ زور سے بولتا ہے. تو ان کو باقاعدہ یہ عذر تھا, ان کو باقاعدہ یہ بیماری تھی, اور میں یہ آخری جملے اختتامی جملے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ایک امانت آپ تک منتقل کر رہا ہوں میرے دوستو کہ ہمیں دین میں سب سے بڑا درجہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. اس جذبے سے ذرا یہ روایت سنیے. اللہ بہت کریم ہے, اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ عبادت کا حکم تو دیتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر بندہ اپنی طبیعت کی کمزوری کی بنا پر یا اپنے مرض کی بنا پر عبادت اس طرح نہ کر سکے جس طرح کرنے کا طریقہ ہے, تو اللہ پھر اس کی بیماری کو قبول کرتے ہوئے اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جسے وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو اللہ نے آسانی فرمائی, ٹھیک ہے مٹی کے اوپر تیمم کر لیں, پانی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی جان کو نہ تھکائیں اور ادھر ادھر جو ہے کہ وہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بڑے آسانی کے ساتھ تم مٹی پر تیمم کر لو اور تمہارے لیے آسانی. تم سفر کر رہے ہو اور رمضان کا مہینہ ہے, روزہ نہیں چھوڑ سکتے, لیکن سفر میں بندہ تھک جاتا ہے, سفر میں اسے پانی نہیں مل سکتا, سفر میں اسے بڑی گرمی لگ سکتی ہے, سفر میں اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے بھلے رمضان کا مہینہ ہے, اگر سفر میں تم روزہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام اتنا آسان دین ہے کہ اس نے انسان کی طبیعت اس کے مزاج کے اعتبار سے رخصت دی ہے. لیکن جب بات نبی محترم کی آ جاتی ہے, جب بات نبی پاک کی آ جاتی ہے, تو پھر اللہ اپنی عبادت میں تو رخصت دیتا ہے لیکن نبی کے احترام میں رخصت نہیں دیتا. کہ اگر کوئی آئے اور نبی پاک کے سامنے چیخنے لگے اور بعد میں کہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں تھا, اللہ فرماتا ہے نہیں, اگر تم نماز میں ایسی حرکت کرتے تو میں معاف کرتا, لیکن تم اگر میرے نبی کے سامنے ایسی حرکت کرو گے تو یہ قابل معافی نہیں ہے. اس سے آپ صرف یہ سمجھیے جو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں نبی کا مرتبہ کتنا بلند ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نبی کا احترام کس طرح سکھانا چاہتا ہے کہ اگر نمازیں ہوں, روزہ ہوں, عبادات ہوں, اس میں بندے کی کمزوری مان لی جاتی ہے, لیکن وہ بندوں کی کمزوری عبادات میں تو مان لی جائے گی, لیکن نبی محترم کے سامنے بندہ اپنی بدنی کمزوری کی بنا پر بھی یا کسی مرض کی بنا پر بھی ادنا بھی نادانی کر بیٹھے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب آپ اس تناظر میں سنیے, کان سے کم سننا یہ مرض ہے. کان سے کم سننا بولیے. مثلا ایک آدمی توتلاتا ہے, صحیح نہیں پڑھ سکتا, تو اللہ نے فرمایا کہ بس نماز میں جیسا پڑھے مقبول ہے, ٹھیک ہے عبادت میں قبول کر لیا گیا, نماز میں اسے رخصت بڑے واضح طور پر دے دی گئی. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ صحابی ثابت بن قیس, یہ کانوں سے کم سنتے تھے, مرض تھا, عذر تھا, قبول کر لینا چاہیے. نبی پاک تشریف فرما تھے ایک دفعہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سرکار بات کر رہے تھے. اب وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں سنائی نہیں دے رہا کیونکہ نبی پاک کا انداز دھیما بات کرنے کا تھا, حضور آرام سے بات کرتے تھے, محبت سے بات کرتے تھے, اب انہیں سنائی نہیں دے رہا. تو اب وہ دوران گفتگو یعنی حضور بات کر رہے ہیں, اسی تسلسل میں وہ چیخنے لگے کہ مجھے بھی کچھ بتائیں, آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, حالانکہ کوئی گستاخی کی نیت نہیں تھی, ٹھیک ہے معاذ اللہ کوئی بے ادبی کی نیت نہیں تھی, ان کا ایک مرض تھا, وہ کانوں سے کم سن رہے تھے اس لیے وہ حضور کے سامنے اس لیے زور سے بول رہے تھے کہ شاید سب کم سن رہے ہیں. تو یہ آواز جو ان کی حضور کی آواز پر اوپر ہو گئی, دیکھیں آپ ان کی آواز جب حضور کی آواز سے اونچی ہوئی تو قرآن کی آیت اتری, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ, اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا. یہ اللہ بتا رہا ہے, یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے. اب دیکھیں وہی عذر اگر نماز میں ہو تو اللہ رخصت دے دے, وہی مرض اگر عبادت میں ہو تو اللہ رخصت دے دے. لیکن آپ اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, وہی شخص جب نادانی میں نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ گستاخی میں نہیں بلکہ اپنے مرض کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سب کم سنتے ہیں, تو وہ زور سے کہنے لگے مجھے بھی تو سنائیے, مجھے بھی تو بتائیے. تو ان کی آواز جب حضور کی آواز پر بلند ہوئی فوراً آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, ایمان والو, اے لوگوں نہیں کہا اللہ نے, ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا, ایک بات, اور نبی کو اس طرح کے کلمات سے نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو, بھائی کہہ کر, چچا کہہ کر, اوئے او جناب, بھائی جان, سنیں سر, فرمانا ان کلمات سے نہ سنانا. اگر تم نے نبی کی آواز پر آواز بلند کی اور نبی کو عامیانہ طریقے سے عام طریقے سے یاد کیا تو قرآن یہ کہتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے عمل کو اللہ کہتا برباد کر دوں گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. تو کتنے جلال میں یہ کلام اترا ہے. ایک یہ کہ عمل برباد ہو رہے ہوں تو بندے کو پتا ہو تو بندہ توبہ کر لے، اور عمل برباد صرف کفر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتے. تو وہی عذر اور وہی بیماری اگر نماز میں ہو تو اللہ اسے معاف کرتا ہے، لیکن نبی پاک کی بارگاہ میں ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا ہوا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی. اب جب وہ صحابی نے یہ سنا کہ یہ آیت تو میرے بارے میں اتری ہے، وہ گئے اور انہوں نے گھر میں اپنے آپ کو بند کر دیا اور خوب انہوں نے رونا دھونا شروع کیا. جب ان کے پاس کوئی جاتا تو کہتے یہ آیت میرے بارے میں آ گئی، اب تو میں دین سے نکل گیا، دین سے نکل گیا. اب حضور کے قریب کے جو صحابہ ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر جو قریب کے ہیں، روایت میں آتا ہے وہ زبان کے نیچے پتھر رکھتے تھے، چھوٹا کنکر جو ہے زبان کے نیچے رکھتے تھے تاکہ ہم منہ ہمارا بند ہی رہے اور ہمیں محسوس ہو کہ منہ بند ہے، اور اگر ہم بات بھی کریں تو زبان پتھر کے اوپر رہے تو نہ آواز نکلنے کی ضرورت ہو نہ زبان تیز چلے. روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد حضرت ابوبکر کو بٹھا کر ایک مسئلے پر بات کی تو وہ انتہائی دھیما بول رہے تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ دھیما کیوں اتنا بولتے ہو، ذرا زور سے بولو. تو انہوں نے اپنے منہ سے کنکر نکالا اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آواز بلند کروں گا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ عمل جب انہوں نے کیا تو دوسری آیت فرم اتری ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ، اے حبیب ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو تیرے حضور اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں. یہ قرآن ہے دیکھیں، ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے اور مغفرت کے لیے چن لیا ہے. تو اس سے میرے دوستو ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ کتنے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے احترام رسالت کو ذکر کیا ہے اور احترام رسالت کے مرتبے کو بیان کیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا نہ کہنا. کیوں نہ کہنا؟ راعنا کا معنی ہے جب را الف زبر را عین زیر عی نون زبر نا، راعنا جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور اگر آئین کے بعد یا ملا دیں گے راعینا تو اس کا معنی ہوتا ہے ہماری بکری چرانے والا. تو صحابہ کرام بڑی محبت میں نبی پاک کی محفل میں بیٹھ کر نبی پاک کو بار بار خطاب کہتے راعینا یا رسول اللہ، راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائیں، ہم پر توجہ فرمائیں. تو یہودی اس جملے کو سن کے ہنستے تھے اور بعد میں باہر نکل کر وہ اس لفظ کو بگاڑ کر ایک لفظ کا حرف کا اضافہ کر دیتے بیچ میں یا کا، اور بار بار کہتے تھے راعینا راعینا چرواہا چرواہا. تو اب دیکھیں گستاخی وہ کر رہے تھے صحابہ نہیں، صحابہ نے نہ لفظ بدلا تھا نہ نیت بری تھی، انہوں نے لفظ بھی بدلا تھا نیت بھی بری تھی، لیکن منع ان کو نہیں کیا گیا صحابہ کو کیا گیا. فرمایا لا تقول راعینا، میرے حبیب کو راعینا نہ کہنا. تو یا اللہ انہوں نے کب بے ادبی سے کہا تھا؟ صحابہ نے تو بے ادبی سے نہیں کہا تھا. فرما بھلے انہوں نے بے ادبی سے نہیں کہا، میرے حبیب کے حضور وہی جملہ کہا جائے گا جس کے سارے معنی خوب ہو اور جو بگڑ کر بھی خوبی پر دلالت کرتا ہو نہ فرمانی پر دلالت نہ کرتا ہو. فرما لا تقول راعینا، بلکہ کیا فرما اگر راعینا کہنا ہے تو اس کی جگہ پر تم انظر نہ کہنا، انظر نہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائے، ہمیں دیکھیں. تو آپ دیکھیے توجہ کے ساتھ کہ یہ وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے کلام میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں بولنے کا طریقہ بتاتا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے، چلنے کا طریقہ بتاتا ہے. ایک صحابی نے حضور سے پہلے قربانی کر دی، حضور سے پہلے بقرہ عید کے دن قربانی کر دی. جب انہوں نے قربانی کر دی اللہ کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے کبھی نہ ہونا، اللہ اس کے رسول سے آگے کبھی نہ ہونا. اب اللہ سے آگے کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا یہی تو میرے نائب ہے نا کہ جو ان کا ادب کرے گا اس نے میرا ادب کیا، اور جو ان سے آگے ہوگا وہ میرے آگے ہوگا. تو ان تمام آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت اور کرامت عطا فرمائی. اور ایمان یہی ہے میرے دوستو کہ اپنی زندگی ان کی محبت میں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے احکام پر اطاعت کرتے ہوئے، اور اپنی زبان سے کثرت درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں، اس لیے کہ یہی ایمان ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے پاس آئے تھے تو ان کی داڑھی بھی تھی، وہ ایمان لا چکے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو اگر محبت کا معنی صرف نماز ہی تھا اور محبت کا معنی صرف داڑھی ہی رکھ لینا تھا، جبکہ یہ بھی محبت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ محبت نہیں، صرف اس کے آگے بھی اور جذبات ہیں، یہیں پر سٹاپ نہ کریں آپ، آگے بھی چلیں. حضرت عمر سے جب حضور پوچھ رہے ہیں تو وہ ایمان لا چکے ہیں، ان کی داڑھی مبارک بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور حضور نے فرمایا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. تو حضرت عمر نے آگے سے یہ نہیں کہا حضور جو آپ دین لے کر آئے ہیں میں اس پر عمل کر رہا ہوں نا، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں نا، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کے علاوہ سب آپ پر فدا کرتا ہوں. حضرت نبی پاک نے فرمایا عمر یہ تو ایمان کامل کی دلیل نہیں ہے. تو حضرت عمر پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ایمان کامل کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں سے وہ شخص جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے قبیلے والے، اپنی ہر محبت والی چیز کو مجھ پر دلی طور پر قربان نہ کر دے. تو فرمایا جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ مومن ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جتنے اعمال میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر بزرگی اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. 15 دن تک وحی نہیں آئی ہے، لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور 15 دن تک وحی نہیں آئی، کافروں نے تانا دیا. اب 15 دن کے بعد جب وحی آتی ہے تو کافروں کا جواب بعد میں دیا جاتا ہے. نبی پاک جو اس بات سے دل آپ کا پریشان ہو گیا ہے، آپ کو پہلے راضی کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اے خوبصورت چہرے والے، واللیل اذا سجا، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت یا روشن کو. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ کا دل ان کافروں کے تانوں سے غمگین ہو چکا ہے، ان کو جواب بعد میں دیا. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں نماز کا ذکر تو ہے لیکن اس سے مقدم نبی کی عظمت کا ذکر ہے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں کافروں کے تانوں کا جواب بعد میں دیا جا رہا ہے، پہلے نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے والضحا، اے خوبصورت چہرے والے، واللیل اذا سجا. تو دحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، روشن دن کو، اور لیل کہتے ہیں رات کو. تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں استعاروں کو نبی کے پاک کے لیے ذکر فرمایا کہ والضحا، اے روشن چہرے والے، واللیل اذا سجا، کہ تیری زلفیں رات کی تاریکی کی طرح ہے جو تیرے چہرے پر کھلی ہوئی ہیں. ما ودعاک ربک وما قلا، اب جواب دیا کہ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے دھتکارا ہے. یہ آپ دیکھیں 16 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 16 یا 17 مہینے، بخاری شریف کے اندر. یہودیوں نے تانا دیا کہ یہ ہمیں غلط کہتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا تانا، آج بھی مدینہ شریف آپ جاتے ہیں تو مسجد قبلتین کی آپ زیارت کرتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد، اور وہاں پر دیکھیں قبلے دونوں مختلف ہیں، یعنی جیسا ظاہر اور پشت، یعنی ایک اگر حرم شریف جو مکہ مکرمہ ہے اس کا قبلے کی جہت یہ ہے تو بیت المقدس کی جہت یہ ہے. اس میں صحابہ کرام باقاعدہ گھوم کر آئے ہیں، جب قبلہ چینج ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر آئے، ادھر مصلی پر آئے، مردوں کی صف گئی اور وہ حضور کے ساتھ اس طرف جڑ گئی، اور خواتین کی صف پھر آخر کے اندر جڑی. تو اس ترتیب کے ساتھ یہ قبلتین ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ قبلتین کیسے ہو گیا، ہم اس بات کو نہیں مانتے، سجدہ ادھر تھا تو یہ ادھر کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ کو عقل سے سوچنا ہی نہیں چاہیے نا، آپ کم سے کم تاریخ پڑھنے کی زحمت کرتے کہ جب قبلہ تبدیل ہونے کی آیت اتری تو کون سا حضور وہیں کھڑے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور وہاں سے چلے اور چل کر آ کر آپ نے یہاں پر مصلی تھا، اس طرف آپ نے گویا کہ نماز کی ہیت باندھی اور اسی طرح صحابہ کی صفیں چل کر آئی ہے اور انہوں نے اس ترتیب کے ساتھ اس کی ہیت کو قائم کیا ہے. لیکن یہ قبلہ چینج کیسے ہوا، یہ قرآن کریم میں جو ذکر کیا ہے ذرا اس کو سنیے آپ. 17 مہینے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، کسیف الاحمر کی طرف سرکار منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل مخالف سمتے ہیں. یہودیوں نے تانا دیا ہے کہ دیکھیے جناب ہمارے دین کو مکمل نہیں مانتے لیکن سجدہ کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارے کعبے کی طرف ہمارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یہ جہت کعبے کی طرف گویا کہ سجدہ کرتے ہیں. تو ان کا تانا نماز کے دوران حضور کے دل میں گردش کرتا ہے. تو حضور نماز پڑھاتے ہوئے جب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے نا تو حضور اس دوران نماز پڑھاتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے اور سر جھکاتے تھے اور دل بہت پریشان ہے کہ یا اللہ انہوں نے تانا دیا ہے اب تو کوئی حکم نازل فرما اور تو اپنے نبی کی مدد فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما. ٹھیک ہے حکم آ جاتا ٹھیک ہے کعبے کی طرف منہ کریں آپ, حکم ایسا بھی اتر سکتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کریں آپ, لیکن حکم اس انداز میں نہیں اترا, حکم اس انداز میں نہیں اترا کہ کعبے کی طرف منہ کریں. یقیناً کرنا کعبے کی طرف منہ تھا اب, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے پوری حضور کی ادا کو ذکر کیا, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, سبحان اللہ کہیے, یہ قرآن ہے. فرما قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, ہم ضرور آپ کو پھیریں گے, قِبْلَةً, اس قبلے کی طرف, ترضاہ, جس کو تو چاہے گا. بولے سبحان اللہ, یہ قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّمَاءِ, محبوب عبادت ہماری ہوگی, سجدہ ہمارا ہوگا, لیکن سمت تیری چاہت سے ہوگی, سمت کا انتخاب تیری مرضی سے ہوگا. یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ مقام رسالت ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے. اور یہ ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, بار بار پلٹ پلٹ کر آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور جھکاتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, ہم ضرور پھیریں گے آپ کو, قبلتن, اس قبلے کی طرف. کعبے کا نام نہیں لیا یہاں پر, القبلہ نہیں فرمایا بلکہ قبلتن فرمایا, اس قبلے کی طرف. کس قبلے کی طرف؟ فرما ترضاہ, جسے تو چاہتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے. یہ ایک آخری روایت سنیے جو میں اپنی مغفرت اور آپ کی مغفرت کی نیت سے اس کو سناتا ہوں. سورۃ البلد کی ایک آیت ہے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, اے نبی ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے. کیوں قسم ہے؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے. کیوں قسم ہے؟ یہاں زمزم ہے. کیوں قسم ہے؟ یہاں صفا مروہ ہے. کیوں قسم ہے؟ یہاں حجر اسود ہے. تو آگے جواب قسم اللہ خود فرماتا ہے, وانت حل بهذا البلد, اے حبیب تیرے پاؤں اس گلیوں میں لگتے ہیں اس لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں. تو میرے دوستو آپ ذرا توجہ کریں کہ ایک ایک اداؤں کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی مکہ کو جو عظمت ہے کعبۃ اللہ کی بنا پر ہے, کون مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو جواب قسم ذکر کیا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم. کیوں قسم؟ وانت حل بهذا البلد, اس لیے قسم کہ آپ کے پاؤں یہاں پر لگتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس آیت کو لے کر حضور کے پاس گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر حضور کے پاس گئے اور حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ اس آیت کو میں پڑھتا ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا, کیا اندازہ تم نے لگایا عمر, اور کیا سمجھے اس آیت سے تم, ذرا بتاؤ. تو حضرت عمر اپنے الفاظ میں جملہ کہتے ہیں کہ قد بلغ من فضیلتی کا عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک, یا رسول اللہ آپ کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے اور اللہ نے آپ کو خود بنا کر خود اتنی عزتیں عطا فرمائی ہے, خود آپ کو بنا کر اپنا محبوب بنا کر اتنی کرامت عطا فرمائی ہے, اور آپ کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ ان اقسم بتراب قدمیک, خدا آپ کی بلکہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے خدا اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. تو یقیناً بحیثیت مسلمان ہونے کے اب یہ تمام آیتیں میرے دوستو ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم دل و جان سے اور ایمان سے مکمل, میں نے خدا کا کلام پڑھا اس لیے ہے تاکہ ہر قسم کی کنفیوژن, ہر قسم کا وسوسہ, ہر قسم کی نفسانی بد خواہشات, ہر قسم کی وہ باتیں جو ہمارے ذہنوں میں شاید اتر چکی ہوں وہ ختم ہو جائیں اور ہم قرآن کے منشور کو سمجھے کہ واقعی میں دین جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا نام ہے. کتنی پیاری بات ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک جگہ پر لکھی ہے. وہ اپنے فارسی دیوان کے اندر کلیات کو ختم کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست. فرما دین کیا ہے؟ فرما دین یہ ہے کہ جو تجھے مصطفیٰ تک لے جائے, جو تجھے حضور تک لے جائے, جو تجھے حضور کو یاد دلا دے, وہ دین ہے. اگر بعون رسیدی تمام بولا بیس, اور وہ چیز جو تجھے حضور سے دور کر دے, اسی کا نام تو ابو جہل ہے, اسی کو تو ابو لہبی کہتے ہیں. اور آئیے ڈاکٹر اقبال کے اسی شعر پر ہم اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بڑی پیاری بات کی انہوں نے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ شعر بھی ہمیں یہ تقاضا سکھا رہا ہے جس طرح صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی کا مرکز و محور اور اپنی نمازوں کی قبولیت کا مرتبہ اور اللہ کو راضی کرنے کا درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا, تو ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان کے نام لینے والے ہیں. اب ہمارے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اگر کسی کو اپنی محبت کا آئیڈیل اور معیار بنائیں تو وہ گنبد خضرا کے مکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں. اللہ اس گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے. تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اس گھر میں بسنے والوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اتنا, یعنی یہ نہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں, قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, اتنا مبارک کلام پڑھا گیا ہے تو یہ گھر تو فرشتوں نے گھیر لیا ہوگا, اور اس وقت ہماری مادی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی, لیکن یقین ایمان کا یہ تقاضا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ رحمت کا گنجینہ بن جاتی ہے. اور میں پھر دعا کرتا ہوں آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے میں مستعد کرے, اور اللہ ہمیں اسلام پر پابند کرے, اور اللہ رب العالمین ایسی مزید نشستیں محفلیں ہمیں اٹینڈ کرنے کی, اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اصل مقصد کو, اپنے اصل ٹارگیٹ کو, اپنے اصل ہدف کو جو ہماری زندگی کا ہے, ہمارے ایمان کا ہے, اس کو ہم سمجھ سکے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.